الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ویورز آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں. پروگرام کا نام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. اللہ کی رحمت سے ہم اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب صراط الجنان سے ترتیب وار سننے پڑھنے سمجھنے کی سعادت پا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن کے حق کو حق سمجھنے، باطل کو باطل سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 آیت تک سننے اور پڑھنے سمجھنے کی سعادت پائی تھی. آج آیت نمبر 87 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. گزشتہ جتنے بھی درس چل رہے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے کئی واقعات اور معاملات کو بیان فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے اور ان کے واقعات زبردست انداز میں دلچسپی کو بڑھانے کے لیے بھی بیان کیے گئے. قرآن پڑھنے والا ان سے اپنے لیے بھی درس عبرت حاصل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مزید آگے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی. تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے. یہاں سے ناظرین بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مزید نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اس آیت میں توریت کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عہد و پیمان، تمام وعدے جو توریت والوں سے کیے گئے تھے وہ مذکور تھے. ان میں سب سے اہم وعدہ یہ تھا کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے ان آنے والے پیغمبروں کو جھٹلانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے ساتھ بد تہذیبی، بد تمیزی سے پیش آتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے متواتر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، جن کی تعداد کم و بیش 4000 بیان کی گئی ہے. یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے محافظ اور اس شریعت کے احکام جاری کرنے والے تھے. اور چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اسی لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کے لیے اللہ تعالی نے علماء ربانیین اور مجددین کو پیدا فرمایا. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیاں دینے کی بھی بات کی گئی ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دیں. ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات مراد ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو اچھا کر دینا، برس والوں کو صحیح کر دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، یہ سب معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی تھی. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کی پاک روح سے مدد کی. یہاں حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں، روح القدس ہیں، اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر تھی. چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم الکبیر کی حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے منبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ کے نبی کو ملا، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو آپ کے صدقے میں ملا. جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ نے سنی کہ حضور انہیں یہ دعا عطا فرمایا کرتے تھے. اس تفسیر سے یہ بھی پتا چلا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبریل مدد کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے مدد فرما سکتے ہیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے تو بڑا ہی مرتبہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ ہے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور علیہ السلام کا اپنی ظاہری حیات میں بھی مدد فرمانا ثابت ہے اپنے صحابہ کا، اور بعد وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں. وفاء الوفا میں مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کرنے کا قصہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھوک کی فریاد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دو. ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا. وہ شخص رونے لگا اور فریاد کی، یا رسول اللہ، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا، ظلم کیا اس نے. اس کی فریاد ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ اس ظالم خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے. 3 دن کے بعد وہ خادم مر گیا. اللہ اکبر. یاد رہے علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا کے 4th حصے میں صحابہ اکرام اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی. اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ پوری کتاب تحریر فرمائی. یہ بات علماء نے اور ہمارے سلف صالحین نے مانی اور باقاعدہ اس پر لوگوں کو تاکید فرمائی اور یہ عقیدہ سکھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں اور اپنی حیات طیبہ میں بھی مدد فرمایا کرتے ہیں. آگے آیت مبارکہ میں جو بات ذکر کی گئی وہ یہودیوں کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگ پیغمبروں کے احکام جب اپنی خواہشوں کے خلاف پاتے، جو وہ اللہ کی طرف سے احکام لاتے، کچھ باتیں لاتے، آرڈرز لاتے، اور وہ ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے تھے، انہیں مزہ نہیں آتا تھا سن کر اب یہ کیسے کریں گے، تو وہ انہیں جھٹلا دیتے، اور موقع پا کر ان احکام لانے والے میسنجرز کو، انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور دیگر بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کرنے کے در پہ رہے، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، ان کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذائیں یہ یہودی دیتے رہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود دین کا کام کرتے رہے، دیگر انبیاء بھی اپنا کام بجا لاتے رہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور حکم الہی پر اپنے نفس کو کچل دینا اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنا یہ کامل ایمان والوں کی نشانی ہے۔ مزید آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، اور ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، بھائی پردے ہیں ہمارے دلوں پر، یہ مذاق کرتے ہوئے حضور سے انہوں نے کہا، اور اس طرح سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہدایت ہمیں پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمیں تو پردے پڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دلوں پر کوئی پردہ تھا، تم بھی فطرت کے مطابق پیدا ہوئے، تم میں بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی تھی، لیکن تم نے تکذیب کر کر کے، اپنے ان فریب کاریوں کو کر کر کے اپنے دلوں پر خود ہی پردے ڈال دی، اور یہ تمہارے کفر کی شامت ہو گئی اب کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر لعنت فرما دی، اور اس لعنت کا اثر یہ ہے کہ تم قبول حق کی نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھنے سے کوتاہی برتتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نبی کی شان کے خلاف ہیں، اور گویا یوں لگتا ہے کہ سارا قرآن بھی اگرچہ وہ پڑھے ہوئے ہیں، حدیثیں بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں بھی ان سے سن لیجئے، لیکن ان کے دل عظمت رسالت کے معاملے میں منکر سے ہیں، گویا ان کے دلوں پر اس حوالے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ قرآن پاک یقیناً گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وہ کتابیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں۔ امام الانبیاء نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجتوں اور اپنے معاملات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کامیاب بھی ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے فتح و نصرت عطا فرما۔ جب حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دعائیں ہو رہی ہوتی تھیں، اور جب یہ نبی تشریف لے آئے، یہ نبی ان کی بعثت ہو گئی، تو جن کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے تم اور تمہارے باپ دادا اور کامیاب ہوتے تھے، تمہیں نصرت ملتی تھی اللہ کی، جنگوں میں کامیاب ہو جاتے تھے، آج ان کے آنے پر جب وہ جانا پہچانا نبی جسے تم اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہو، اس نبی کی آمد پر تم اس کے منکر ہو گئے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہودیوں کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف ان کے نام سے دعا کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی تھی، تم خود مانتے ہو، اور اب جب وہ تشریف لائے ہیں تو تم مان نہیں رہے، ان پر ایمان نہیں لا رہے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں صرف آج ہی نہیں مانگی جا رہی بلکہ آپ کی آمد سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور طفیل سے دعائیں کی جاتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پہلے بھی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی, ان کی مدد ہوتی تھی. یہ سلسلہ آپ کی تشریف آوری کے بعد حیات ظاہری میں بھی جاری رہا, اور صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے, بلکہ خود اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم بھی فرمائی اور اپنے صحابہ کو یہ سکھایا کہ میرے وسیلے سے کیسے دعا مانگو. اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ علیہ رضوان کا یہ معمول رہا, اور بعد میں سلف صالحین کا ہمیشہ یہ طریقہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی رہیں گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, مستغنی یعنی بے پرواہ, جو یہ کہتا ہے مجھے وسیلہ مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو ہر کسی کو پیارے مصطفیٰ کے وسیلے کی حاجت ہے. اللہ 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 تعالیٰ ہمیں نبی کے دامن سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے, بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. ترجمہ, انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں, اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے. تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے, اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا, اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا یہ خسارے کا سودا ہے, نقصان کا سودا ہے. اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر, نیکیوں کی جگہ گناہ, اطاعت کی جگہ نافرمانی, رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے. اس آیت میں یہودیوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ حسد فرمایا گیا. یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری نبی پیدا ہو گئے اور وہ اس منصب سے محروم ہو گئے, تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد ہو گیا. اور حسد ایسی بیماری ہے, ایسی آگ ہے کہ جو آخرت کی بھی آگ ہے اور دنیا کی بھی آگ ہے, اس حاسد جلتا رہتا ہے. چنانچہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہوئی کتاب کے بھی منکر ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی منکر ہو گئے, اور سارے معجزات جو آنکھوں سے دیکھتے تھے یہ بھی انہیں گویا نظر نہ آتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ حسد یہ کتنی خطرناک بیماری ہے, ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے, اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ جسے صبر کہتے ہیں جب شہد میں پڑ جاتا ہے تو شہد کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یاد رہے کہ حسد حرام ہے, اور اس باطنی مرض کے علم کو حاصل کرنا فرض ہے. اس علم سے متعلق جاننے کے لیے مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مطالعہ فرمائیں, انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے حسد کے نام سے پوری کتاب شائع کی ہے. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیے, پتہ چلے حسد کتنی بری بیماری ہے جو انسان کو کس لیول پہ لے جا کے چھوڑتی ہے کہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ بندہ دین کا رہتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے لیے فرمایا کہ یہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ غضب پر غضب جو آیت میں فرمایا گیا، یہ دو بار اللہ کے غضب کے گویا مستحق ہوئے، یہ غضب کی تاکید ہے کہ اللہ کا غضب اور وہ بھی دگنا، یہ کتنی ان کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور برا فعل بیان کیا جا رہا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، اور ہر کتاب کا گویا وہ انکار کر دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کا رد کتنے بہترین انداز میں فرمایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ قرآن تو حق ہے، چلو تم نہیں مانتے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ہم توریت مانتے ہیں، تو جب تم کہہ رہے ہو ہم توریت مانتے ہیں تو مکمل مانو، توریت کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو پھر یہ تو مانو کہ جو توریت میں ہے وہ سب سچ ہے اور اس سب کو مانیں گے، اور توریت ہی میں تو ہے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے حلیہ مبارک، ان کے نبوت کی خبریں اس کتاب میں موجود ہیں۔ جب تم توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، لہٰذا پھر اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تم توریت کے بھی مکمل مومن نہیں ہو اور اس کو بھی مکمل طور پر نہیں مانتے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو یہ بتاؤ کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام جو توریت کو پھیلانے والے تھے، اس کی باتیں بتانے والے تھے، تم انہیں کیوں تکلیفیں دیتے تھے؟ تم انہیں کیوں شہید کر دیتے تھے؟ حالانکہ توریت میں تو ان انبیاء علیہ السلام کو ایزا دینے اور شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ وہ لوگ حقیقت میں کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے، زبانی جمع خرچ تھا کہ ہم توریت ہی پر ایمان لائیں گے، حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ کی کسی کتاب پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، یوں ہی تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا بڑا رکن ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء کو شہید کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ ان قاتلوں کی حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا اور پیشوا مانتے تھے جو قاتل تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی قاتلوں میں شمار فرمایا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا اور پیشوا مانے، تو وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ حضرت عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی طرح ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس ہونے والے کسی دوسری جگہ پر گناہ پر راضی ہے، تو وہ اس کی طرح ہے جو وہاں پر حاضر ہے۔ اللہ اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ترجمہ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو اپنا خدا بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا کون سی بڑی بات. محترم ناظرین، ان آیتوں میں یہودیوں کے ساتھ جو معاملات اور جو واقعات ہوئے ان سب کا بیان کر کے اصل میں ان کے معاملات کو ہمیں بتانا بھی مقصود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ ہم بھی ان سے اپنے انجام کو دیکھتے رہیں اور اچھے کاموں کی طرف آئیں، اللہ کے نبی کے فرامین کو مانیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں. اللہ نے چاہا تو آیت نمبر 93 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.